الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی کوئی تعریف کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال اور خطرات و وساوس کا دھیان کرے اور سوچے کہ خدا جانے میرا انجام کس حالت پر ہونا ہے. واقعی یہ خوبیاں جو شخص بیان کر رہا ہے اگر مجھ میں موجود ہیں تو بھی ان کا کیا اعتبار. نیز اپنی باطنی بیماریوں اور عیوب پر نظر کرے اور خیال کرے کہ یہ پوشیدہ عیب ایسے ہیں کہ اگر اس تعریف کرنے والے کو معلوم ہو جائیں تو میری کبھی تعریف نہ کریں. غرض مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہو بلکہ اس کو مکروہ سمجھے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی بھر دو. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی جب تعریف ہوتی تھی تو یوں دعا مانگتے پھرتے تھے کہ بار الہ میرے جو گناہ انہیں معلوم نہیں ہیں وہ بخش دیجئے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی مجھ سے گرفت نہ فرمائیے اور مجھے ان کے گمانوں سے بہتر بنا دیجئے. میں جیسا ہوں آپ ہی خوب جانتے ہیں یا نہیں جانتے. حدیث پہلے سنائی تھی کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احصوا فی وجوہ المدحین التراب، جو لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں منہ پر ان کے منہ میں مٹی بھر دو. منہ میں مٹی بھرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ در حقیقت یہ کام کرتے ہیں بسا اوقات خوشامد درآمد کے لیے کرتے ہیں، اور اخلاص نہیں ہوتا بلکہ خوشامد درآمد کے لیے کرتے ہیں. بعض مرتبہ اخلاص بھی ہوتا ہے لیکن مبالغہ آمیزی کرتے ہیں. مبالغہ اس طرح کرتے ہیں کہ تعریف کرنا تو چاہتے ہیں مگر جتنی تعریف کرنی چاہیے تھی اس سے زیادہ کر دیتے ہیں، بہت بڑا چڑھا کر کسی کی تعریف کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی منہ میں مٹی ڈال دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس عمل پر، اس کے عمل سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے اس نتیجے کو نہ نکالو. نتیجہ اس سے دو نکل سکتے ہیں. کوئی آدمی اگر بہت بڑھ چڑھ کر تعریف کر رہا ہے دوسرے کی تو بعض اوقات تو کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہوتا ہے، وہ تمہید باندھ رہا ہوتا ہے بڑی تعریف کر کے کہ ذرا اس کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، اور پھر اپنا مطلب ظاہر کرتا ہے. بہت کثرت سے یہ واقعے پیش آتے ہیں کہ اللہ کے بندے آتے ہیں کہ جی آپ سے ملنے کو بڑا دل چاہ رہا تھا، بڑی دنوں سے بے چینی سی طبیعت میں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، اور آپ تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں، تو بس وہ ملاقات کرنے کے لیے اور آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی درخواست یا کوئی نہ کوئی مطالبہ. تو وہ در حقیقت مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس تعریف کا، کہ ذرا اپنے آپ کو ایک بہت ہی مخلص اپنا محبت کرنے والا ظاہر کیا جائے، اور وہ ظاہر کر کے پھر ذرا چونکہ دل نرم ہو. جس شخص کی اتنی تعریف کی گئی ہے اور اس کو اتنا بڑھایا چڑھایا گیا ہے تو اس کے اندر بھی مروت آ جاتی ہے کہ بھائی یہ اتنی تعریف کر رہا ہے تو چلو لاؤ کچھ، کیا اس کی بات کا انکار کروں. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے تعریف، زیادہ تعریف کرنے کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو, یعنی جو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس تاریخ کے ذریعے کوئی غلط کام تم سے کرا لیں تو وہ کام نہ ہونے دو, ان کو نامراد کر دو, ناکام کر دو. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرے معنی یہ ہے کہ اس بیجا تاریخ اور مبالغہ آمیز تاریخ, اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا نفس پھول جاتا ہے, یعنی عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں یہ لوگ, تو کچھ نہ کچھ تو اس کی عقل ہوگی, تو کچھ نہ کچھ صحیح کہتے ہوں گے, تو اس لیے اپنی خود پسندی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کچھ بڑے اونچے مرتبے کا پر پہنچ گیا. یہ شیطان سبھی باتیں دل میں ڈالتا رہتا ہے, اور عجب ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا, اپنی بڑائی دل میں آ گئی, تو پھر وہ بہت لامتناہی گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عجب سے کبر پیدا ہوتا ہے, کبر سے تکبر پیدا ہوتا ہے, تکبر سے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے, غصہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں کتنے گناہ اسے سرزد ہوتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اس منہ میں مٹی ڈال دو, یعنی ان کے اس کام میں نامراد کر دو, نامراد کر دو. تو یہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے, اور اسی لیے اس کو کچھ پسند نہیں کیا گیا کہ کسی کے منہ پر مبالغہ آمیز تعریفیں کی جائیں. اور بعض اوقات اخلاص سے بھی کرتے ہیں لوگ, یعنی دل میں اور کچھ نہیں ہوتا, محبت ہی ہوتی ہے, لیکن محبت میں حد سے تجاوز کر جاتا, اس محبت میں الفاظ ایسے استعمال کر لیتے ہیں یا ایسا مبالغہ کرتے ہیں کہ جو حقیقت سے دور ہوتا ہے. یہ بھی بہت بری بات ہے. جس سے محبت کرو تو اس کی محبت کا تقاضا یہ اس کے حق میں دعا کرو, اس کو راحت رسانے کی کوشش کرو, نہ یہ کہ اس کو عجب میں مبتلا کر دو, اس کو خود پسندی میں مبتلا کر دو. تو اس واسطے یہ بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں, چاہے اخلاص ہی سے کر رہا ہو کوئی آدمی. اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, منقول ہے, بڑا قیمتی ارشاد ہے کہ احبب حبیبك هونا ما عسى ان يكون بغيظك يوما ما وابغض بغيظك يوم هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. عجیب و غریب تعلیم ہے, اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ جس سے محبت کرو تو اس سے بھی دھیرے دھیرے کرو, ہاؤ نما دھیرے دھیرے کرو, اعتدال کے ساتھ کرو. کچھ پتہ نہیں کہ کسی دن وہ تمہارا مبغوض ہی بن جائے بجائے محبوب کے, کوئی بات ایسے سرزد ہو جائے کہ دوستی ختم ہو گئی, قطع تعلق ہو گیا, تو وہ جو تعریفیں کی تھی اتنی زیادہ اور بڑا چڑھا کر کسی کو کچھ سے کچھ بنا دیا تھا, بعد میں جب وہ محبت ختم ہوئی, تعلق ختم ہوا, تو وہ سارے کے سارے گلے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی تم فلاں وقت یہ کہہ رہے تھے, اب یہ ہو گیا. اور یہ سیاست میں تو بہت ہوتا ہے, یہ سب دھندہ, کسی کو بڑھا چڑھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا, جب کہیں اختلاف ہوا تو اختلاف ہونے کے بعد پھر اسی پر لعنت بھیجنے لگے, اسی کو برا بھلا کہنے لگے. تو فرمایا کہ محبت کرو تو دھیرے دھیرے کرو, ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا مقبوض بن جائے. تو یہ نہ سوچو کہ جتنا ہے اتنی بات کرو, اور اگر واقعی محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کی تعریفیں کرتے رہو جس کے نتیجے میں وہ خود پسندی مبتلا ہو جائے. ارے بھائی اس کے لیے دعا کرو, اس کے راحت رسانی کی کوشش کرو, اس کے لیے اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ معاملہ کرو. باقی کیا ضرورت ہے کہ کہتے رہو کہ تم ایسے ہو اور ویسے ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جا کے اختلاف ہو جائے اور برا بلا کہنا شروع کر دیں. اسی طرح فرمایا کیا ابغض بغیضہ کا ہوں نما, کسی سے اگر تمہیں مناسبت نہیں ہے اور یعنی سمجھو کہ تمہارے دل میں اس کے خلاف کدورت ہے تو اس کدورت کا اظہار بھی دھیرے دھیرے کرو. یہ نہیں ہو کہ تم نے تو اب جی بھر کے گالیاں دے ڈالی اسے اور جی بھر کے برا برا کہہ دیا, جو منہ میں آیا کہہ گزرے. اب کسی وقت اسی کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو اب وہ ساری گالیاں تمہارے گلے پڑ جائیں گی کہ تم نے کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہے ہو. تو یہ بڑی عجیب تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراط اور تفریق سے ہٹا کر اعتدال کا درس دیا ہے کہ اعتدال یہ ہے کہ محبت کرو لیکن دھیرے دھیرے کرو, کسی سے اگر ضرورت ہے تو وہ بھی دھیرے دھیرے کرو. تو اس لیے بہت زیادہ تعریفیں کرنا کسی کے منہ پر یہ اچھی بات نہیں ہے, اور آج کل یہ اس میں بڑا اختلاع ہے, خاص طور سے جو ہے ہمارے طبقوں میں. اللہ بچائے ہم جب کسی جلسوں میں تقریروں میں کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو بس حد سے گزر جاتے ہیں. تو اس واسطے یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولے جا رہے ہیں, منہ پر تعریف کر رہے ہیں. اور اسی کا ایک حصہ وہ ہے جو حضرت والا نے علاج کے طور پر بیان کرتا ہے. یہ حضرت ہر شخص کو پیش آتا ہے, کوئی شخص شاید اس سے متثنہ نہیں ہوگا کہ کبھی نہ کبھی اس کی تعریف ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی تعریف کرتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ کسی کی ہمت افزائی کے طور پر خود کلمات کہتے ہیں نا, بھائی تم نے بڑا اچھا کام کیا, تو مجھے خیر دے, دعا دے دو اس کو, یہ اس کا حق ہے. تو تعریف ہو جاتی ہے, یعنی وہ تعریف مبالغہ آمیز وہ تو منع ہے, خوشامد درآمد کی تعریفیں منع ہے, کام نکالنے کے لیے تعریفیں کرنا جھوٹی منع ہے, لیکن اخلاص کے ساتھ اعتدال سے اگر کسی کی تعریف کرتی ہمت افزائی کے طور پر تو اس کی ہمت بڑھے, خوشی ہو اس کو, یہ کوئی بری بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی بعض مرتبہ تعریفیں فرمائی ہیں. لیکن جب کوئی تعریف کرے تو ہر ایک آدمی کو یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اس سے دل میں خوشی تو ہوتی کہ یہ میری تعریف ہوئی تو خوشی ہوتی ہے. اور یہ طبی بات ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے خوشی ہونا. لیکن اس خوشی کے موقع پر کیا کرے جس کے نتیجے میں وہ خوشی عجب میں تبدیل نہ ہو, وہ خوشی عجب میں تبدیل نہ ہو, یہ اس کے لیے کیا کرے حضرت والا اس کا علاج بتلا رہے ہیں کہ اگر خوشی ہوئی ہے تو ایسے میں نے اس کے طبی بات ہے, کون انسان ایسا ہے کہ جس کی اگر تعریف کی جائے تو دل میں اس کے کچھ خوشی نہ آئے. یہ خوشی طبی بات ہے, یہ کوئی گناہ بھی نہیں, یہ کوئی بیماری بھی نہیں. لیکن اگر اسی خوشی کو لے کے بیٹھ جاؤ اور اس کو آگے بڑھاؤ اور کہو کہ بھائی فلاں نے یہ تعریف کی تھی اور یہ کتنے اچھے الفاظ اس نے میرے لیے استعمال کیے تھے اور اس کے نتیجے میں اپنا یقیناً میں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوں, تو اس کے نتیجے میں وہ عجب پیدا کر دے گا. تو پہلا کام یہ ہے, ہمارے حضرت والا فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ ہم کے درجات بلند فرمائے, پہلا کام یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرو دو طرح, ایک شکر یہ ادا کرو اگر اس نے جو تعریف کی ہے واقعی کسی اچھے کام کی گئی, واقعی تم سے کوئی اچھا کام سرزد ہوا ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کام کی توفیق عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کی توفیق عطا فرما دی, اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو اپنی ذات میں مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، میں ایسا نہیں تھا کہ مجھ سے یہ ہو جاتا، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ سے یہ کام لے لیا، یہ اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس کی توفیق ہے، لہذا شکر کی مستحق درکار اس کی ذات ہے اور تعریف کی مستحق اس کی وہ ذات ہے. یہ بندے میری تعریف کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اگر وہ توفیق نہ دیتے تو یہ کام نہ ہوتا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یہی معنی ہے اس کی کہ تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے اس کام کی ہدایت دی اور یہ کام مجھ سے لے لیا. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی، اس کی طرف سے ہدایت نہ ہوتی، تو کبھی بھی میں یہ کام کر نہیں سکتا تھا. ایک شکر اس پر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جب ایک مرتبہ یہ شکر ادا کر لیا کہ یہ کام در حقیقت میرا نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہوا ہے، تو جب یہ بات دل میں آئے گی وہ ذرے سے چاہے تو جو چاہے کام لے لیں، میں تو ذرہ ہی ہوں لیکن کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اس کا فضل و کرم ہے، تو یہ شکر اس پر ادا کرو. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سے درجات بلند فرمائے، کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقوں میں سے تھے، اور بچپن میں جو عصر کے بعد کا وقت ہوتا تھا، لڑکے جو ہیں وہ کھیل کود میں کہیں جایا کرتے تھے، تو تفریح میں حضرت والد صاحب تعالیٰ حضرت شیخ الہند کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے بچپن سے. فرمایا جی ہماری تفریح تھی کہ عصر کے بعد حضرت وہاں دارالعلوم دیوبند کے صحن میں تشریف رکھتے تھے، اساتذہ ہوتے تھے، طلبہ ہوتے تھے، تو اسی میں حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے وہ بھی فرماتے ہیں، لہٰذا ان کی سنی ہوئی باتیں بہت یاد تھی اس مجلس، ان مجلسوں کی حضرت والد صاحب کا. تو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مسئلے پر بڑی عالمانہ فاضلانہ تقریر فرمائی، ایسی باتیں اس میں فرمائی کہ جو پہلے لوگوں نے سنی نہیں تھی، اور بڑی عالیشان فاضلانہ باتیں تھیں. تو جب سنا لوگوں نے تو ان میں سے حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے تو آج طبیعت ہماری جو ہے بہت ہی خوش کر دی، اور سن کر طبیعت کو اطمینان بہت ہوا، اور ایسی باتیں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی جس طرح آپ نے بیان فرمائی، اس سے سارے اشکالات دور ہو گئے، سارے شبہات ختم ہو گئے. بڑی جامع اور مدلل تقریر فرمائی. تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اور پھر ایک بات فرمائی کہ دیکھو یہ روشن دان دیکھ رہے ہو، یہ روشن دان، اس پہ سے روشنی آ رہی ہے. ہاں جی آ رہی ہے. کہا کہ یہ روشنی جو آ رہی ہے یہ کیا اس روشن دان کا کمال ہے جس نے روشنی پیدا کی ہے؟ اس روشن دان کا کمال ہے کہ اسے روشنی پیدا کر کے ہمیں دے دی ہے، یا کہیں اور سے آ رہی ہے؟ کہیں اور اس روشنی کا منبع کچھ اور ہے. روشنی کا منبع تو سورج ہے، سورج سے روشنی آ رہی ہے. یہ ایک بے جان روشن دان تھا، اس کو یہاں پر لگا دیا، اس کی وجہ سے روشنی یہاں تک پہنچ گئی. تو فرمایا جو کچھ ہم نے عرض کیا اس کا منبع تو کہیں اور ہے، جو کچھ بات کہی گئی تھی وہ تو مبدع فیاض کی طرف سے ہے، مبدع فیاض کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہیں باتیں، تو لیکن مجھے اس کا ایک ذریعہ بنا دیا جیسے روشن دان کو روشنی آنے کا ذریعہ بنا دیا. یہ فرمایا، تعلیم دے دی، حقیقت حال بھی ہے اور تعلیم بھی دے دی کہ جب کوئی تعریف کرے تو وہ تعریف در حقیقت جو بھی تعریف ہوتی ہے اس دنیا میں حقیقت میں تو وہ اللہ جل جلالہ کی تعریف ہے جو اس نے توفیق دی. یہی معنی ہے الحمدللہ رب العالمین کا, جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا, کہ جو کوئی تعریف کہیں ہوگی کسی بھی چیز, کسی کے حسن و جمال کی تعریف ہو, کسی کے علم و فضل کی تعریف ہو, کسی کے کمال کی تعریف ہو, کسی کے سخاوت کی تعریف ہو, کسی چیز کی تعریف ہو, حقیقت میں وہ تعریف اللہ جل جلالہ کی ہے. اور یہ حقیقت اگر ذہن نشین ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بٹھا دے, تو عجب کی جڑ کٹ جائے گا کہ میں تو میری کیا تعریف, تعریف تو اس کی ہے جس نے یہ توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات دل میں بٹھا دے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, انشاءاللہ عجب پاس کو نہیں پھٹکے گا, پاس بھی نہیں آئے گا اگر یہ احساس دل میں قوی ہو جائے. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ سے سنا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, یہ ایک بزرگ تھے. تو ایک بزرگ تھے, جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا بہت خوش ہوتے تھے, خوشی کا اظہار کرتے تھے, ہنستے تھے. تو یہی عادت چلی آ رہی تھی ان کی, کسی نے تعریف کی بہت خوش ہوئے, خوشی کا اظہار کیا, ہنسے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ تو فرمایا جہاں کرتا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب اپنی تعریف جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ خوشی ہونا چاہیے. کہا تو میری تعریف کب ہوتی ہے؟ وہ تو میرے اللہ میاں کی تعریف ہوتی ہے, وہ تو میرے اللہ میاں کی تعریف ہوتی ہے, لہذا میں خوش اس بات بولتا ہوں کہ یہ میرے اللہ میاں کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے میرے ذریعے یہ کام کرا لیا. تو تعریف تو حقیقت اس کی ہے, اس پر خوش ہوتا ہوں. جب میرے اللہ میاں کی کوئی تعریف کرے میں خوش نہ ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پر خوش ہوتا ہوں, لہٰذا حقیقت میں وہ تعریف تو اللہ تعالیٰ. تو پہلا کام کسی بھی تعریف سننے کے وقت میں یہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد لک الشکر, اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام مجھ سے لے لیا جس کے نتیجے میں یہ تعریف ہوئی. تو حقیقت میں تعریف آپ کیا, پہلا شکر تو یہ. دوسرا شکر یہ اللہ تعالیٰ کا, دوسرا شکر اسی لمحے سے یہ کہ میری اچھی بات اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر ظاہر فرمائی, ورنہ اگر میرے عیوب ظاہر ہوتے, اگر میری کوتاہیاں ظاہر ہوتی اس کے اوپر, تو یہ تو مجھ سے نفرت کرتا, یہ نہ جانے مجھے کتنا برا بھلا کہتا. تو اللہ یا اللہ شکر ہے کہ آپ نے میری اچھائیاں اس پر ظاہر فرمائی اور برائیوں سے پردہ پوشی فرمائی. تصور کرو کوئی انسان ایسا نہیں ہے انبیاء معصومین کے سوا کہ جس سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ کوئی گناہ, کوئی نہ کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو. عیبوں سے پاک ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے یا اللہ کے پیغمبروں کی, لیکن اور سب میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں یہاں پر, حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے موقع پر اپنے ان عیوب کا دھیان کریں کہ میں ہی تو ہوں جس کی تعریف کی جا رہی ہے, اس کا حال تو یہ ہے. اپنے باطنی عیوب, اپنے وہ عیوب کے جو تنہائی میں, خلوت میں, دوسروں کے غیر موجودگی میں سرزد ہوتے ہیں, یہاں تک کہ انسان کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے خطرات آتے ہیں ان کا بھی, کہ اگر یہ چیزیں اس آدمی کے سامنے آتی تو یہ تعریف کرتا, یہ اچھا سمجھتا, پھر تو یہ برائی کرتا. تو اے اللہ شکر ہے آپ کا اپنے فضل و کرم سے, شکر ہے آپ کا کہ آپ نے اس کے اوپر میری اچھائی ظاہر فرمائی اور میری برائیوں کی پردہ پوشی فرما دی. یہ دوسرا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ادا کریں. اور جب یہ دو باتیں ہو گئیں تو تیسری بات اس سے خود بخود نکل رہی ہے کہ بھائی یہ تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور وہ جب چاہیں یہ توفیق سلب فرما لیں, نہ جانے کب سب توفیق سلب ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ حفاظت پر رکھے. کتنے ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک کام کر رہے تھے لیکن اللہ بچائے مت الٹی ہو گئی, کہیں پیدا ہو گئی, راستہ چھوڑ بیٹھے. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے لوگ بھی اللہ بچائے بعض اوقات بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, اور جب توفیق نہیں ہوتی تو برے حالوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ بچائے. تو یہ تصور کرے کہ آج پتہ نہیں کب میری حالت باقی رہے, اس حالت کا اعتبار کیا ہے, اس وجہ سے کیا میں اس کے اوپر اپنی عجب کا, اپنی بڑائی کا, اپنے کمال کا کیا دل میں خیال لاؤں. یہ تصور کریں کہ چنائے کب خنج. تو اللہ ہی سے پناہ مانگے, اے اللہ یہ اچھائی آپ نے اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمائی, ان کے دل میں خوشگمانی پیدا فرما دی, اے اللہ اپنے رحمت سے اس کو برقرار بھی رکھیے اور اس نعمت کو زائل ہونے سے بچائیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک. اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں, اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں وہ مجھ سے ختم ہو جائیں. وہ تحول عافیت, اور اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو عافیت آپ نے عطا فرمائی ہوئی ہے وہ بدل کر اللہ بچائے عافیت کا وقت کا عافیت کی حالت بدل کر مصیبت کی حالت آ جائے. وہ عافیت چاہے دنیا کی ہو, دنیاوی کاموں میں ہو, چاہے دینی کاموں میں ہو. تو جو عافیت آپ نے عطا فرما رکھی ہے اس کے تحول سے, اس کے بدل کر, پلٹ کر, مصیبت میں تبدیل ہو جانے سے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و جمیع سقطک, اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو ناراض کرنے والا ہو وہ مجھ سے سرزد ہو. تو یہ توجہ کرو کہ یہ نعمت ہے, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس پر اس کا شکر ہے, لیکن اے اللہ کہیں یہ زائل نہ ہو جائے, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے زوال سے. جو بندہ یہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرے گا, اس پر شکر ادا کرے گا کہ اسے ستاری فرمائی ہوئی ہے, اس نے میرے عیوب کو چھپایا ہوا ہے, تو اور ساتھ میں پناہ مانگے گا اس بات سے کہ یا اللہ یہ اچھی حالت کسی بری حالت تب دینا. جو بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا اس کو محروم فرمائیں گے, اس کو محروم فرما دیں گے؟ ہرگز نہیں, وہ بندہ محروم نہیں ہو سکتا. اس واسطے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کی تلقین فرمائی ہے. دعائیں مانگتے رہنا چاہیے ایسے وقت. تو تین کام تو یہ ہوئے کہ شکر, دو قسم کے شکر, اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر, اللہ تعالیٰ کی ستاری پر شکر جو اس نے اپنے فضل و کرم سے میرے عیوب چھپائے ہوئے ہیں, اور تیسرے یہ کہ اس نعمت کے زوال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ. یہ کام ہے. جب آدمی بندہ غفلت میں ہوتا ہے اللہ بچائے, تو پھر وہ شیطان اس کو دوسری طرف لے چل پڑتا ہے. یہ تعریف ہو رہی ہے, کوئی اور ایسا کام کروں کہ اور لوگ تعریف کریں, اور میری شہرت ہو، لوگوں کے اندر میرا تذکرہ اچھے انداز سے ہو، لوگ مجھے پسند کریں، اور اسی طرف انسان کو لے کر چل پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں حب جاہ پیدا ہوتی ہے کہ ایسے کام کروں جس سے لوگ خوش ہوں اور مزید تعریف کریں. ابھی تو اتنی ہوئی ہے، ذرا اور ہو جائے. حب جاہ اس سے پیدا ہوتی جاتی ہے، شیطان اس طرف لے کر پڑتا ہے. یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی تو بڑے اونچے مرتبے پہنچ جائے، اس سے ساری مخلوق تیری تعریفیں کر رہی ہے، تو عجب میں مبتلا کر دیتی ہے، کبر میں مبتلا کر دیتی ہے. جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی آدمی سے بات کرنے کا بھی ڈھنگ سے روادار نہیں ہوتا. میں تو بہت اونچے مرتبے پہنچ گئی، پتا نہیں کیا کیا بیماریاں یہ چیز پیدا کر رہی ہے. اور ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو، زاویہ نگاہ بدل کر یہ کام کر لو جو بتلائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ رخ بدل کے دوسری طرف چل پڑے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اسی لیے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ دین نام ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا، دین نام ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا، یعنی سوچنے سمجھنے کے انداز بدل لو، سوچنے سمجھنے کے انداز بدل لو. پہلے کچھ اور سوچ رہے تھے، کسی اللہ والے کے پاس گئے، اس نے تمہاری سوچ کا رخ تبدیل کر دیا، تو وہی چیز تمہارے لیے رحمت بن گئی، ورنہ تمہارے لیے عذاب بنتی، بیماریوں کا سبب بنتی. تو اس طرح آدمی جو ہے وہ اس کے شر سے محفوظ ہو سکتا ہے، اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے. دیکھو اگر غور کرو تو شریعت نے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی تمہاری جائز اور طبیعی تقاضے پر پابندی نہیں رکھی. یہ نہیں کہا بھائی اگر کوئی تعریف کرے تو خوش مت ہوا کرو، خوش ہو بیٹا، میں نے کہا طبیعی بات ہے، خوش ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اس سے گمراہی کے راستے پر جانے کے بجائے اس کو، اس خوشی کو صحیح راستے پر لگا لو، شکر کا ذریعہ بنا لو، اللہ تعالیٰ سے استعاذے کا پناہ کا ذریعہ بنا لو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ بنا لو، تو بس یہی سے راستے دو پھٹ جاتے ہیں. اس طرف چلو گے یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے راستہ، اس طرف جاؤ گے یہ جنت کی طرف جا رہا ہے راستہ. یہ کر لو تو انشاءاللہ بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ رہیں. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرما دیتے، حضرت نے کی مشہور کتاب ہے، آپ ہم سب کو پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں صبح شام کی ساری زندگی کے مختلف پہلوؤں کی حضرت نے بیان فرمائی ہے. تو جب وہ چھپ کر چھپنے گئی تھی، جب حضرت نے تعلیم فرمائی تو چھپنے گئی ہوئی تھی، تو ایک دن حضرت فرمانے لگے وہ کتاب چھپ کے آنے والی ہے، اور اس بات کی بھی امید ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ حضرت والا کی اللہ تعالیٰ نے قبول طرح فرمائی تھی، کتاب آئے گی تو لوگوں تک پہنچے گی اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور لوگ اس کو پسند بھی کریں گے. تو فرمانے میں نے ایک دن بیٹھ کے علامیہ سے اپنے علامیہ سے حضرت انہوں نے ایک دن بیٹھ کے اپنے علامیہ سے یہ باتیں کر لی کہ اللہ یہ کتاب آپ نے اپنے فضل و کرم سے لکھوا دی ہے، تو اب ہوگا یہ کہ جب یہ کتاب چھپے گی لوگوں تک جائے گی تو لوگ تعریفیں کریں گے میرے پاس آ کر کہ حضرت آپ نے تو بڑا کارنامہ انجام دے دیا، بہت عظیم کتاب لکھ دی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ ان تعریفوں کو میرے لیے فتنے کا ذریعہ نہ بنائیے. ابھی وہ ہوئی نہیں تعریف، یعنی آنے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ آئے گی تو لوگ تعریفیں کریں گے، تو اے اللہ میرے لیے اس کو فتنے کا ذریعہ نہ بنائیے گا اور مجھے صحیح راستے پر رکھیے گا. یا اللہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ لوگ کریں گے یہ کام اور میرا دل خوش بھی ہوگا، یہ بھی فرمائیں. یہ بھی فرمایا میرا دل خوش بھی ہو گیا، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن اس کو اللہ میرے لیے فتنے کا ذریعہ نہ بنائیے گا، اس کے ذریعے عجب و خود پسندی کا ذریعہ نہ بنائیے گا. فرمایا میں نے لمحے سے یہ عرض معروض کر لیا پہلے ہی سے. چنانچہ اب اگر کوئی کرتا ہے تعریف تو الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کیا عرض معروض میں کر چکا ہوں، اسی کی وجہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنے سے محفوظ رکھے. اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، کچھ دیر لگی اس کام میں، کوئی وقت لگا، کوئی پیسہ صرف ہوا، لیکن رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، کہ ہر ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض معروض. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے المیاں سے باتیں کیا کرو، اپنے المیاں سے باتیں کیا کرو، مطلب یہ کہ جو بھی کوئی مسئلہ سامنے آنے والا ہو، کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، کوئی کشمکش درپیش ہو، تو اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے کہہ دیا کرو، اس طرح کہہ دیا کرو جو تمہارے دل میں خواہشات آ رہی ہیں ان کا بھی ذکر کر دو، جو اندیشے آ رہے ہیں ان کا بھی ذکر کر دو، جو وسوسے سے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ذکر کر دو، تو اللہ میاں سے کہو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو اور باتیں کیا کرو. باتیں کرنے کے معنی یہ کہ جو تمہارے دل میں آ رہا ہے بے تکلفی سے اللہ تعالیٰ سے کہا کرو، بے تکلفی سے، یا اللہ میاں آپ میرا یہ کام کر دیں، کیوں اس تکلف کے پردے حائل کر رکھے ہیں تم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ہر بات جو دل میں آ رہی ہو کہہ دو. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ایک بزرگ تھے، وہ بہت دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میاں مجھے بہت سارا پیسہ دے دیجیے، بہت سارا دے دیجیے، تھوڑا نہیں بہت سارا دے. تو وہ صاحب کش بھی تھے، تو کہیں کش ہوا کہ کیا تمہیں اتنا جو کچھ دے رکھا ہے اس کے اوپر تم اس اور مانگ رہے ہو اتنا سارا؟ جہاں لگا میں مانگ رہا ہوں، اور مانگ رہا ہوں. کیوں مانگ رہے ہو اتنا سارا؟ کہ جی یہ شیطان مجھے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، تو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے اس مرتبہ بہت سارا دے دیجئے، اب آئندہ اگر یہ مجھے آپ سے پریشان کرے گا، یہ رکھا ہے دیکھ کے رکھا ہوا ہے، تو اللہ میں نے دے رکھا ہے، تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ شیطان اگر آ کے مجھے پریشان کرے گا اور کہے گا تو کھائے گا کہاں سے، تیری اولاد کیا کرے گی، بچے کیا کریں گے، اس فکر میں مجھے مبتلا کرے گا، جتنی دیر میں اس کے فکر میں مبتلا ہوں گا جتنی دیر ہزار مرتبہ ذکر کروں گا آپ کا، تو اس واسطے میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے جب اگر ایک مرتبہ آپ نے دے دیا تو جب کبھی آ کے وہ کہے گا کہ کہاں سے کھائے گا، وہ یہ رکھا ہے دیکھ لمیا کر دیا ہوا، اس سے کھاؤں گا، میرے بچے اس سے کھائیں گے. تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے تکلفی سے مانگا کرو، اور جتنا بے تکلفی سے مانگو گے، بدتمیزی سے نہیں بھائی، ہاں بدتمیزی سے نہیں، بے تکلفی سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خالق ہیں، میرے مالک ہیں، میرے رازق ہیں، میرے مولا ہیں، میرے سب کچھ ہیں، کیوں نہ مانگوں ان سے، جو میری حاجات ہیں میں ان سے کیوں نہ مانگوں. تو بے تکلفی سے مانگو، بدتمیزی نہ ہو، تو یہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ادائیں پسند آ جاتی ہیں، بے تکلفی کی ادائیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق. کہ جب یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرا بندہ مجھ سے اس طرح مچل مچل کے مانگ رہا ہے، ایسے مچل مچل کر مانگ رہا ہے جیسے چھوٹا سا نادان بچہ اپنے باپ سے ماں سے مچل کر مانگتا ہے، اس طرح مجھ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق، کہیں زیادہ مہربان، لہٰذا وہ اس کی اداؤں کو بھی پسند فرماتے ہیں، اور ان اداؤں کے اوپر بھی نوازش، مزید نوازش ہوتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ اصل چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور بے تکلفی سے مانگو، بے مچل مچل کر مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے اپنی جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کرو. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، پہلے بھی عرض کیا کہ سارے قرآن کا خلاصہ وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت ہے، آپ ہی کو مانگتے ہیں. پہلے دن کہلوا لیا یہ قرآن میں، قرآن کریم میں پہلے ہی سورت میں یہ بات کہلوا لی بندے سے، اور پھر نے کہلوا دی کا پانچ مرتبہ کہا. پانچ مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ ہو گئی، ہر رکعت میں ہوتی ہے، کوئی رکعت اس سے خالی نہیں. تو کتنی رکعتیں روزانہ ہوتی ہیں؟ اتنی مرتبہ کہلوا رہے ہیں. کیوں کہلوا رہے ہیں؟ کیوں کہلوا رہے ہیں یہ یا کرام دو یا کرنا چاہیے؟ ارے اس لیے کہلوا رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کرو، مانگو اس سے، ہر چیز مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ نے درجات میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سارا قرآن بھرا ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے قرآن کریم میں. کیوں؟ محض اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی تعریف کی حاجت نہیں. یہ سے بیان کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی قدرت کا واسطہ دے کر مانگو اس سے. اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں. تو اے اللہ اور ہر چیز پر قادر ہیں، تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، مجھے دیجیے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو محروم نہیں فرماتے. تو جب بھی ایسی صورت حال پیدا ہو، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک بات ہو گئی، حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ کتاب آنے والی ہے، تو میں نے المیہ سے یہ عرض معروض کر لی. تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنے واقعات ایسے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہر ہر لمحے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پناہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اس سے مانگنے کی عادت ڈالو. ہمارے حضرت والا نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد بار بار نقل فرمایا، بار بار نقل فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ جی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو کبھی تخلف نہیں ہوتا، الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا، کہ ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا بات پوچھ لے گا، پتہ نہیں کیا بات پوچھ لے گا. تو جو بھی بات یہ پوچھے اے اللہ اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے، کبھی تخلف نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے تو جب کوئی کام کرنے جا رہے ہو، کسی بھی قسم کا کام کرنے جا رہے ہو، تو اپنے اللہ سے رابطہ کر لو. یا اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ اپنے ہم سے اس پر کامیاب فرما دی. یا اللہ نماز پڑھنے کے نکلا ہوں، نماز کو اس کے سنتوں کے مطابق، اس کے آداب کے مطابق خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ وضو کرنے جا رہا ہوں، وضو اپنی رضا کے مطابق کرا دیجیے. یا اللہ پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی رحمت سے میرے پڑھائی میں برکت عطا فرما دیجیے، میرا سینہ کھول دیجیے. پڑھانے جا رہا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. کسی سے ملنے جا رہا ہوں، یا اللہ اس کو، اس ملاقات کو میرے لیے مفید بنا دیجیے. یا اللہ کوئی مہمان آنے والے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کا جو اکرام کرنا چاہیے وہ اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور اللہ وہ مہمان آ کے میرا وقت خراب نہ کریں، یا اللہ وہ میرے لیے کوئی وقت خرابی کا ذریعہ نہ بنے، اے اللہ میں ان کے ساتھ کسی سختی کے ساتھ بھی پیش نہ ہوں، یا اللہ وہ مہمان آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی اس گفتگو میں کہیں غیبت نہ آ جائے، اس میں جھوٹ نہ ہو جائے، اس میں مبالغہ نہ ہو جائے. ذرا صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں قدم قدم پر قدم قدم پر آدمی کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، مانگتے رہو اللہ میں. حدیث میں آتا ہے نا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقہا او موبقہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ چکا ہوتا ہے، بیچ چکا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کبھی اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے جہنم کی آگ سے، کبھی ہلاک کر ڈالتا ہے. تو ہر وقت کل الناس یغدو صبح سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ کارزار زندگی ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں پیش آتا ہے. اس میں کہیں بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کہیں بہکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کہیں غلط راستے پر پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کہیں نفس و شیطان کا نشانہ بننے کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ میاں سے رابطہ کر لو، یا اللہ جا رہا ہوں اس میں کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے مجھے بچا لیجیے، کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے، بازار جا رہا ہوں خریداری کے لیے، اے اللہ صحیح چیز دلوا دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی چیز چھوڑی ہے ہمارے لیے؟ فرمایا بازار جاؤ تو یہ دعا مانگو، ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وعلی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ، اور دوسرے کہ اللہم انی اعوذ بک من یمین فاجرۃ ومن سبطۃ خاطرۃ، کہ اللہ مجھے جھوٹی قسم سے بھی بچائیے اور نقصان والے سودے سے بھی بچائیے. کون سی چیز ہے جو سب قائد و عالم سراسر میں چھوڑ دیا ہے؟ ہر چیز کی تعلیم دے. تو جب نکلے ہو کسی بھی کام کے لیے نکلے ہو تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کر لو، اس سے مانگ لو، اس کام کی کامیابی کو بھی مانگ لو، اور اس کام کے دوران کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے بچاؤ کا رابطہ بھی بچاؤ بھی اس سے مانگ لو. یہ مانگنے کی عادت ڈالو، منگتے بن جاؤ کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوں اللہ میاں سے. یہ رابطہ قائم کر لو تو وہ جو بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ سوچوں کا رخ بدل، بہاؤ سوچ کا، بہاؤ سوچ کا جو انداز ہے اس کو تبدیل کر کے اس طرف لانے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. اور ہمارا سوالا قدر صلی اللہ تعالیٰ صدر، شاید ہی کوئی مجلس خالی جاتی ہو جس میں اس پر زور نہ دیتے ہوں حضرت والا، اور اتنا زور دیا ہم تو اس وقت نادانی کا تو زمانہ ہی تھا، اب بھی ہے، تو اس کی قدر بھی نہ پہچانی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بار 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 اتنی مرتبہ کہہ کہہ کے دل میں بٹھا دی یہ بات کہ راستہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، لیکن رات تک واضح کر دیا. تو بھائی اسی کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا وظیفہ زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو، متعلقین کو، احباب کو، یا اللہ سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ قوی اور مضبوط تعلق عطا فرما. یا اللہ رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری عبادت فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے عبادت فرما، اے اللہ غفلتوں سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ غفلتوں سے نجات عطا فرما دے، اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے، یا اللہ غفلتوں سے نجات عطا فرما کر ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.
اس اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ اثر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. تو توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب، اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی کے پروگرام شامل ہے. اس اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. نئے صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام ریٹائرڈ پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالغفور زکریا صاحب مرتضی کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء فاروقین کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور محض یعنی آن لائن دارالفتا اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.